السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، رشاد باري تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: خیر الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. خرجه الترمذی وصححه الالبانی. آج خطبہ کا موضوع ہے ہماری زندگی کی مختصر کہانی اور ہمارا حال. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے، اگر تھوڑا سا ہم غور کریں اپنی زندگی پر، یوم ولادت سے لے کے یوم وفات تک ایک مختصر سی کہانی سامنے آ جاتی ہے، اور اس کہانی سے ہم سب خوب واقف ہیں. لیکن عجب ہے کہ ہماری حالت بدلتی نہیں ہے کہ شر سے ہم دور ہو جائیں اور خیر کے قریب ہو جائیں. الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. انسان کی زندگی کے مراحل یا انسان کے وجود کی جو مراحل ہیں، ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن ہماری جو مختصر سی زندگی ہے اس کی عجیب سے مرحلے ہیں. ہم ان مرحلے سے کچھ سے گزر چکے ہیں اور کچھ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ان مرحلوں میں رہتے ہوئے. لیکن عجب ہے کہ ہماری فکر میں، ہمارے سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ تبدیلی جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے. ہم دنیا میں آنے والے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، غم کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں ایک عادت سی بن چکی ہے، مرنے والے کے لیے دو آنسو بہانا جانتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. عجیب ہیں ہم لوگ. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے وجود کی اور پھر ہماری زندگی کی مختصر کہانی اور پھر ہماری حالت کیا ہے، ہم کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اگر تبدیل ہونا ہے تو پھر کب تبدیل ہوں گے. ہمارے وجود کے پانچ مراحل ہیں اور زندگی کے بھی پانچ مراحل ہی ہیں. سبحان اللہ. وجود کے اعتبار سے ان پانچ مراحل میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پہلا مرحلہ ہے عدم کا مرحلہ، جب ہم موجود ہی نہیں تھے اس دنیا میں لیکن ہمارے وجود کے ذکر ہمارے رب نے فرمایا ہے: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان پر ایسا وقت کبھی نہیں آیا جب اس سے ذکر بھی نہیں کیا جاتا تھا. لم يكن شيئا مذكورا. اور یہ وہ مرحلہ ہے جب ہم اپنے ماں اور باپ کے پیٹھوں میں ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ جب نطفے مل جاتے ہیں، ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہے. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. تمہیں پیدا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، اور اس تخلیق میں تبدیلی آتی رہتی ہے تین ظلمتوں میں. تین پردے ہوتے ہیں، پیٹ کا پردہ ہے، پھر بچے دانے کا پردہ ہے، اس کی ظلمت الگ سے ہے، اور پھر جو ممبرینز ہوتے ہیں بچے کے ارد گرد وہ پردے ہوتے ہیں، ان کی ظلمتیں ہوتی ہیں۔ یہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ بڑا عجیب سا مرحلہ ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے بھی حمل والی عورتیں دیکھتے ہیں جن کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں ہم ماں کے پیٹ کے اندر کیسے تھے، زندگی کیسی تھی ہماری؟ واللہ بادشاہوں کی زندگی سے بھی بڑی زندگی اور عظیم زندگی تھی، اور ہم سب اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ دیکھو رب کا کمال ہے کہ ہمیں اس کی خبر تک نہ ہوئی، یہ مرحلہ نہ ہوتا تو آج ہم بھی نہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے بادشاہ جو ہیں جتنی آسائشیں بھی لے لیں آپ، جتنے عمدہ کھانے اور پینوں کو مل جائے، مہنگے سے مہنگا ترین محل میں رہیں، ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو دیکھ لیں، وہ جو بھی کھاتا اور پیتا ہے اس کے لیے اسے اس گندگی کو نکالنے کے لیے گندگی پر جانے پڑتا ہے، وہ صفائی کرنی ہی پڑتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہر انسان ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسے اسے ملتا ہے جیسا اسے منہ بھی نہیں چبانا پڑتا، نوام اخراج کے لیے اس کو علم نہیں ہوتا اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ نو مہینے، ہم نو دن کی بات نہیں کر رہے، نو ہفتوں کے بعد نو مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو سیکیورٹی سسٹم اگر اس پہ آپ غور کریں، سبحان اللہ، واللہ منہ زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ نکلتا ہے، وہ تسبیح دل میں جگہ کر لیتی ہے، واللہ کہ اس عظیم رب کریم نے ہماری حفاظت کیسے فرمائی ماں کے پیٹ کے اندر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور واللہ دنیا کے سارے نظام مل جائیں، سارے سسٹم مل جائیں، ٹیکنالوجی عروج پر پہنچ چکی ہے نا، واللہ سارے سسٹم مل جائیں، اس کا دسواں حصہ مہیا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر انسان کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر مہیا فرمایا ہے۔ امام بالقیم رحمہ اللہ بڑے پیارا نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر، ایک بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اس بادشاہ کی مانند ہوتا ہے، بادشاہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، اور بچہ جو ہے ایک طرف اپنی ماں کے جگر، دوسری ماں کی تلی پر ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، اور الٹا ہوتا ہے، اس کا منہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، آگے کی طرف نہیں ہوتا ہے، اور اس کو جو سب سے یعنی جو سر ہے وہ بہت زیادہ محفوظ ہوتا ہے، ہر قسم کا خیر اسے مل رہا ہوتا ہے، غذا کی صورت میں ہر قسم پروٹیکشن اسے مہیا ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، سبحان اللہ۔ تیسرا مرحلہ ان وجود کے مراحل میں اس دنیا میں آنے کا مرحلہ ہے جو ہمارا آج موضوع ہے۔ چوتھا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، مرنے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پانچواں مرحلہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کا مرحلہ ہے۔ یہ پانچ مرحلے ہماری وجود کے، دنیاوی زندگی کی ہمارے جو مختصر کہانی ہے اس کے بھی پانچ مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یوم ولادت، سب سے آخری ہے یوم وفات، بیچ کے تین مرحلے بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ قصہ ہے ہمارا، مختصر کہانی۔ ولادت ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، موت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ مختصر کہانی ہے اس عظیم انسان کی زندگی کی۔ اور ہر مرحلے کے اپنے اپنے راز ہیں اور اپنے اپنے خوبیاں ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان مراحل کو جن سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ سے گزر چکے ہیں، کچھ میں ابھی ہم گزر رہے ہیں، اور جو باقی اور ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ضرور رہتے ہیں جو ان مرحلے تک پہنچ چکے ہیں۔ یوم ولادت ہم خوشی تو مناتے ہیں، لیکن ہمارے جانے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اس دن سے جس دن ہم پیدا ہو جاتے ہیں، اور سالانہ ہماری عمر کم ہوتی جاتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں تو لوگوں پر جو بچوں کے برتھ ڈیز مناتے ہیں، کہتے برتھ ڈے ہے بچے کی، خوشی مناتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے اور نصارہ کی تقلید کی جاتی ہے، یہود و نصارہ کی۔ ہمارے بعض مسلمان گھرانوں میں ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی سالگرہ ہوتی ہے، کبھی شادی کی سالگرہ ہے، کبھی کسی بچے کی ولادت کی سالگرہ ہے، کبھی کوئی نہ کوئی کچھ مناتے رہتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ بعض لوگ ہم جا رہے ہیں جی فلاں گھر میں سالگرہ ہے، ابھی کیا سالگرہ ہے، بچے کی ولادت، پھر دوسرا بچہ، پھر تیسرا بچہ ہے، پھر کزن ہے، پھر پتہ نہیں وہ فلاں ہے، تو ان کے ہر ہفتے جمعے ایسے گزر جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی تقلید ہے میرے بھائیو۔ اگر انسان خوش ہوتا ہے تو اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے توحید پر، اپنے سنت پر خوش ہوتا ہے، بچوں کو صحیح تربیت سے تعلیم دے اس پر خوش ہو، اور اس کے لیے کوئی جشن منانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اچھے عمل سے، العمل الصالح سے۔ الغرض ہم پیدا ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ ہماری زندگی کا، اور یہ مرحلہ جو ہے مختصر سا ہوتا ہے، دودھ پینے کی عمر 2 سال کی حد تک ہوتی ہے، بچہ محتاج ہوتا ہے اپنی ماں کا، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر رزق مہیا فرمانے والا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے خالص دودھ اس بچوں کو ملتا ہے، اس کے سوا کوئی اس کی غذا نہیں ہے۔ 9 مہینے بچے کی اگر دودھ بند ہو جائے، ختم ہو جائے، تو بھوک اور پیاس سے تڑپ کے مر جائے، اور دودھ ہی مکمل غذائیت ہے، سبحان اللہ۔ یہ دودھ ہی ہے جس سے اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، اس کا گوشت بھی بن رہا ہے، اس کا خون بھی بن رہا ہے، جسم کے سارے حصے بن رہے ہیں صرف دودھ سے، بس، سبحان اللہ۔ بچہ دودھ نہ پیے تو اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر ہمیشہ ماں کے دودھ کا خصوص روپ اہتمام کرتے ہیں اور نصیحت بھی کرتے ہیں کہ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا جو دودھ وہ بچوں کو پلائے۔ اور کئی ایسے مائیں ہیں خصوصی طور پر دور حاضر میں کہتی نہیں، اپنا دودھ تو نہیں پلاتی میں، میری فکر خراب ہو جائے گی، میری شکل خراب ہو جائے گی، کمزور پڑ جاؤں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اپنے ہی بچے کو واللہ بہت ہی عظیم خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بچے دبلے پتلے ہوتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، ہڈوں کی کمزوری ہوتی ہے، روزانہ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس رش لگا رہتا ہے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک جو بنیادی وجہ ہے کہ اکثر مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، اور صرف اس میں صرف میڈیکل کے اعتبار سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جو ماں اور بچے کا جو رشتہ ہے وہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ واللہ دیکھ لیں آپ، جو مائیں بچوں کو مکمل دودھ پلاتی ہیں 2 سال مکمل دودھ پلاتی ہیں، آپس میں ان کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو محبت ہوتا ہے، جو احترام ہوتا ہے، اس کی اور ایک رونق ہوتی ہے۔ اور جو مائیں ڈبوں پر بچوں کو لگا دیتی ہیں، وہ ڈبوں کے بچے بن جاتے ہیں، پھر وہ قدر و احترام و محبت و پیار وہ نہیں رہتا، سبحان اللہ، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ ایکسپشنل کیسز ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں جسے آپ ہمارے سینے سے لگانا کافی نہیں ہے، بچوں کو صرف پیار بوسوں کنار کرنا یہ کافی نہیں ہوتا، یا اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے حقوق میں سے شرعاً یہ حق بھی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ واللہ تندرست، اچھا تندرست کیا بات کروں میں، کئی بچے ایسی ہیں، لڑکیاں ایسی ہیں، واللہ ان کو خود خون کی کمی ہے، کھانا پینا کچھ ڈھنگ کا نہیں ہے، ناز و نخرے ہوتے ہیں، ہر بیٹی اپنے باپ ماں باپ گھر میں رانی ہوتی ہے، اور عجیب سی رانی بن جاتی بیچاری، کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں، والدین بھی بس کہتے رہتے ہیں اور وہ بس سنتی رہتی، ادھر سن کے ادھر سے نکال دیتی ہے۔ والله میرے پاس کئی ایسی بچیاں آئی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 80% لڑکیوں میں خون کی کمی ہے جو میرے سامنے آئی، 100 میں سے 80 یا 90%، بہت کم لڑکیاں جن کو میں نے دیکھے ان کو خون یعنی مکمل ہے، ہیموگلوبن ہمیشہ 8-10 کے بیچ میں رہتا ہے۔ ٹیسٹ اگر کریں تو چکر ہوتے ہیں، سر میں درد ہے اور چڑچڑا پن ہے، بھائی رات کو نیند نہیں آتی ہے، بچے ہمارے جو ہے نا وہ جلدی غصہ کر جاتے ہیں، یہ دیکھا گیا تو خون کی کمی ہے۔ اچھا کئی مائیں ہیں 40-50 سال کی عمر میں بھی خون کی کمی ہے، سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، اپنا خیال کرتی نہیں، بچوں کی پرورش ہے، گھر کی صفائی کا خیال ہے، پورے گھر کو چلانا ہوتا ہے، گھر کا خصوصی اہتمام کرنا ہوتا ہے، اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور گھر کے سربراہ جناب جو ہیں وہ بھی فکر نہیں کرتے، وہ بھی اپنے کام سے لگے رہتے ہیں، پتہ تب چلتا جو بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے پتہ چلتا ہے کہ خون کی کمی اور کئی اور تکلیفیں ہیں۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نفس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ الغرض، واپس آتے ہیں، بچپن کا مرحلہ سب سے پہلا مرحلہ، خوبصورت زندگی کا مرحلہ، یا خوبصورت زندگی خوبصورت مرحلہ یہ کہیں گے آپ، ہر بچہ خوش ہوتا ہے، اور ہم میں سے وہ کون ہے جو کہتے ہیں کاش بچپن واپس ہو جائے؟ سب کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے تو اوپر دیکھتے ہیں، کب جان چھوٹے گی، ڈگری مل جائے گی، پھر شادی ہو جائے گی، بچے کب ہوں گے؟ جب بچے ہوتے ہیں تو پھر بچپن یاد آ جاتا ہے، جب مصیبتیں گھیر رہتے ہیں ہر طرف سے، پھر واپس ایک طرف مڑ کے دیکھا جاتا ہے، بچوں کو دیکھتے ہیں کھیل رہتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، ہم پریشان میں ڈوبے ہوتے ہیں اور وہ خوشی میں ڈوبے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے گھر میں، پتہ ہے کہ گھر میں ایسے لوگ ہیں جو ہماری خیال بھی رکھتے ہیں، وہ ہماری پریشانیوں کو دور بھی کرنے، پریشانی دور تو رب بھی کرتا ہے سبحانہ و تعالیٰ، لیکن والدین خود ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں، بچوں کو ایک آنچ تک نہیں پہنچنے دیتے، وہ سب بھی کا یہی حال ہے، لیکن بچے کو دیکھو اس زندگی میں، ہم بھی گزر چکے ہیں، آپ بھی گزر چکے ہیں، کبھی یوں خیال آتا ہے اور چلے جاتے اس، کبھی فٹ بال کے میدان میں، کبھی اسکول میں، کبھی کلاس روم میں، کبھی کچھ جو ہم دماغ لے کے جاتا ہے، اور جو موجودہ حالات ان سے ہم نکل جاتے اور تھوڑے لمحے کے لیے، وہ وقت بہت اچھا لگنے لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن ایک خواب سے نظر آتا ہے، یہ لگتا ہے یہ خواب تھے جو ہم نے دیکھا تھا، اگرچہ حقیقت تھی جس سے ہم گزر چکے تھے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ بچہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اگر روتا ہے تو اپنی خوشی میں کمی کی وجہ سے روتا ہے، وہ خوش ہنستا کھیلتا مسکراتا رہتا ہے۔ یہ مرحلہ 5 سال کی عمر تک سے لے کے یا 7 سال تک کا رہتا ہے، 7 سال کی عمر کا بچہ جو 7 سال تک نہ سمجھ، 7 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، اس پر کوئی عذر یعنی شرعی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، معذور ہوتا ہے، وہ ہنستا ہے کھیلتا ہے یا وہ کسی کو تکلیف ہی پہنچاتا ہے، تو کیونکہ بچپنا ہوتا ہے اس کے اندر، تو چلے اس پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ 10 سال کی عمر تک بچہ پہنچتا ہے، اس پر نماز، کیونکہ تمیز کی عمر جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور نماز کی شرطوں میں سے تمیز ہے، بلوغ نہیں ہے، بچہ جب تمیز کرنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، اور عمر تو 10 سال کا بچہ جو اس کے لیے نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ دس سال بچے سے مراد یہ کہ جس کی ہجری تاریخ جب ہم بات کرتے ہیں تو 10 سال کاؤنٹ کرتے ہیں ہم جو ہجری تاریخ ہے، بارک اللہ فیک، کیونکہ اکثر لوگ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں، عمر کی بات کرتے ہیں، تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں جو ہماری میلادی تاریخ ہے، درست نہیں، شرعاً ہمیشہ ہجری تاریخ جو ہے اس اعتبار سے عمر دیکھا جاتا ہے۔ الغرض، نماز کی ابتدا 10 سال سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے عمر تک حد تک پہنچ عمر تک پہنچے تو نماز کے لیے اسے مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن مارنا بھی ایک شرعی طریقے اور شرعی قوانین کے مطابق ہے۔ پھر 14 سال کی عمر یا 15 سال کی عمر یا اس سے پہلے اگر بچہ جو ہے اس سے منی خارج ہو جاتی ہے یا شرمگاہ کے ارد گرد بال وہاں شروع ہو جاتے ہیں، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اب یہ بچہ مکلف ہو گیا شرح، شرعت کی تکلیف جو فرائض جو واجبات ہیں ان کی تعمیل کرنی ہے، احکام کی اور جو محرمات سے ان سے اجتناب کرنا ہے، یہ لازم ہو جاتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ طاقت آتی جاتی ہے، بچہ پہلے کمزور ہوتا ہے، بچپن میں محتاج ہوتا ہے، اس کی محتاجی جو ہے کمزوری کم ہوتی جاتی ہے اور طاقت اس کی بڑھتی جاتی ہے، جسم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، فزیکلی مینٹلی اور اس کے وجود کے اعتبار سے بھی، سائز کے اعتبار سے بھی، اس کی جو ہے نا وجود کے اعتبار سے مضبوطی وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. پھر یہ مضبوطی بڑھتی جاتی ہے 40 سال کی عمر تک. جب انسان 40، دیکھیں ہمیشہ پہاڑ پر جانے کی پیک ہوتی ہے، ہمیشہ ہماری پیک پتہ کتنی ہے؟ 40 سال ہے. یعنی ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، پیک پہنچے اب ہم 40 سال کو پہنچیں گے. 40 سال کے بعد اب اترنے کا وقت آیا ہے، اور آہستہ آہستہ 40 سال کے بعد یہ جو طاقت اور مضبوطی ہے یہ کم ہوتی جاتی ہے، اور پھر 70 یا 80 سال تک یہ مرحلہ جو ہے بڑھاپے کا مرحلہ جو ہے وہ 50 سال سے لے کے اور 70 یا 80 سال تک چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے. 5 مرحلے، یوم ولادت، پھر بچپن کا مرحلہ، بچپنا جو ہے، پھر جوانی ہے، اور جوانی عام طور پہ 20 سال سے لے کے 40 سال یا 50 سال تک یہ مرحلہ چلا جاتا ہے. کہ اس سے پہلے ناسمجھی ہوتی ہے، اگرچہ 18 سال میں بھی جوانی ہوتی ہے، 14-15 سال میں بھی ہوتی ہے، وہ ابتدا ہوتی ہے، لیکن ابھی مضبوطی باقی ہے فزیکلی مینٹلی جسم کے اعتبار سے، عقل و ذہانت کے اعتبار سے وقت باقی ہے. 40 سال جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے جسم، اس کے عقل جو ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کیسے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ ہی جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. کیسے پیدا فرمایا؟ من ضعف، کمزوری میں پیدا فرمایا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوه، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے. ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کے بعد کمزوری اور پھر بزرگی اور جو بڑھاپا ہے وہ عطا فرمایا ہے. کمزوری ہے، طاقت ہے، پھر کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، یعنی اس کے بعد طاقت کا انتظار نہ کریں، اب طاقت ختم ہو گئی ہے. اس لیے کمزوری ہے، طاقت، پھر کمزوری کے بڑھاپے کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب علم والا ہے اور خوب تقدیر مقرر فرمانے والا ہے. یہ ہماری زندگی کی مختصر کہانی ہے. بڑھاپے کے بعد پھر 5 مرحلہ ہے، خاتمے کا مرحلہ اور اس دنیا سے جانے کا مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتيم، عمل کو دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. ان مراحل میں سے جو سب سے عظیم مرحلہ ہے اور جس مرحلے تک ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے تقریباً اکثر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، بڑا نازک مرحلہ ہے، خطرناک مرحلہ ہے. دیکھیں مرحلہ کیا ہے اور اس مرحلے میں ہمیں کرنا کیا ہے، اگر نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور اصل کہانی جو ہے یہیں سے ابتدا ہوتی ہے اور یہیں پر ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وانی من المسلمین، سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کو اور سختی کو پہنچا، کون؟ ہم لوگ، انسان. وبلغ 40 سنہ، یہ کون سی عمر ہے؟ 40 سال کی عمر ہے. وبلغ 40 سنہ، قال، اس نے کہا، 40 سال میں ہمیں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، ذرا غور سے سنیں، جو ابھی تک نہیں پہنچے تو ابھی سے تیاری کر لیں، جو پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک کچھ کہا نہیں یا کچھ کیا نہیں، وقت بہت کم بچا ہے، کیونکہ اس کے بعد والا مرحلہ جو ہے اس میں کتنا ہمارے پاس وقت ہے کوئی گارنٹی نہیں. قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ تعالی میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے عطا فرمائی. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، 40 سال کی عمر تک پہنچے، کم نعمت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، الحمدللہ. اور اس سال کی عمر تک عام طور پہ شادی ہو چکی ہوتی ہے، بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، روزگار بھی اللہ تعالیٰ میسر فرماتا ہے. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرنا ہے. قال ربی، اوزعنی، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور جو نعمتیں اے اللہ تو نے ہمارے والدین پر قرار فرمائی ہے اللہ تعالیٰ، ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وان اعمل صالحا ترضاه، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما کہ میں ایسا عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے. ابھی اور بھی پیاری بات باقی ہے، واصلح لی فی ذریتی، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی، میری ذریت کو بھی اصلاح فرما، ان کو ہدایت دے. آخر میں، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے اور میں مسلمانوں میں سے، اپنے آپ ان لوگوں میں ایسے ہوں جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہیں. کتنی پیاری باتیں ہیں، اے گنتے ہیں پھر سے، پانچ چیزیں تقریباً، پانچ باتیں ہیں. آج رول آف فائیو پہ بات کر رہا ہے، ہر چیزیں تقریباً پانچ پانچ کی آ رہی ہیں. وجود کے مرحلے پانچ، زندگی مختصر کہانی پانچ، سورۃ الاحقاف ہے، آیت نمبر 15 سورۃ الاحقاف. یہ آیت کا تقریباً آدھا حصہ ہے. آیت کی ابتدا ہے، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملت امه کرہ وضعته کرہ وحمله فصاله 30 شهرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حتی اذا بلغ اشده بلغ 40 سنہ، 40 سال عمر تک جب پہنچا ہے تو اس نے کہا ہے ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے. پھر سے، سب سے پہلے، قال ربی، اے میرے رب، اوزعنی، میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما، کس چیز کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، شکر النعم، اور واللہ جو جتنا شکر کرتا اللہ تعالیٰ نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی مزید عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نعمتوں کا شکر عمل سے کیا جاتا ہے، دل کی یقین کے ساتھ اور زبان کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ. وعلی والدی، اور جو نعمت نے میرے والدین پر میسر فرمائی ہے، مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ، ان کا بھی شکر ہے. وان اعمل صالحا ترضاه، تیسرے نمبر پہ، عمل صالح وہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہر عمل صالح صالح نہیں ہوتا ہے، اور ہر عمل سے اللہ تعالیٰ راضی بھی نہیں ہوتا ہے. کس عمل سے راضی ہوتا ہے؟ جو صالح ہے. اور صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس کی اساس، جس کی بنیاد اخلاص اور سنته، اتباع سنة، إخلاص الاتباع يا توحيد سنته، جو عمل توحيد سنة پر قائم ہے وعمل صالح ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جو عمل ریاکاری پر یا کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ کے سوا یا بدعت پر مبنی ہو تو ایسا عمل کبھی صالح نہیں ہو سکتا. چوتھے نمبر پہ انی تبت الیک، کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں حقیر ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، اس کا مجھے اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، جو بھی کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی ہیں، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہی معاف فرما. انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، ان لوگوں میں شامل ہوتا ہوں جو تیرے پیارے ہیں، جو تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، جو حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنے والے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل ہوتا ہوں. کتنی پیاری باتیں ہیں، اور یہ کسی ہمارے جیسے کم سمجھ کم عقل انسان کی نصیحت نہیں ہے، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. اگر 40 سال تک ہم نہ سنبھلے آگے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلے کے مرحلہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، وہ اگلے کے جو مراحل وہ کمزوری کے مراحل ہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اب اس طاقت کے بعد آگے اب مزید طاقت کے منتظر نہ ہو، یہ اساس ہے اپنی طاقت کو سمیٹنے کا، اور اس اساس پر، اس بنیاد پر بقیہ زندگی گزارنے کا، کیونکہ اس پیک کے بعد ابھی واپسی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے، واپسی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. 40 سے 50 میں ہم اتر رہے ہوتے ہیں، اوپر نہیں چڑھ رہے ہوتے، 50 کے بعد 60 کے وقت ہم مزید نیچے جا رہے ہوتے ہیں، 70 اور 80 میں تو ہم قبر تک پہنچ آدھے پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو 70 80 تک پہنچ چکے ہیں، ورنہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں. بڑھاپے کا مرحلہ جو چوتھا مرحلہ ہے، کیونکہ پہلا ولادت اور آخری پانچواں جو ہے وفات کا مرحلہ، وہ تمہارے بس میں نہیں ہے، ہم کب آئیں گے پتہ نہیں، کب جائیں گے پتہ نہیں ہے، اسی کو خبر بھی نہیں ہے. لیکن آخری مرحلہ جو ہے جانے کا مرحلہ، وفات کا مرحلہ جو ہے، اگر وہ برا ہوا نا تو آگے پھر کوئی خیر نہیں. ہم یہ متعین نہیں کر سکے کہ کب مریں گے، لیکن آج ہم متعین کر سکتے ہیں کہ کیسے مرنا ہے، کب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیسے مرنا ہے. آج ہم متعین کر سکتے ہیں کب، جب اپنے رب کی مدد سے اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے، اور عمل خیر کرنے کی ہم اپنی عادت بنا لیں گے، کہ اپنے رب کو راضی ہی کرنا ہے، عمل صالح وہ کرنا ہے جو رب کو راضی کر دے، اور اسی کے لیے ہم نے پوری محنت کرنی ہے، تو اللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خاتمہ برا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے خیر عمل کی، اور جس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا بھی نہیں کرتا. اب رب سے حسن ظن ہے ہمارا، واللہ جو اس راستے کو اپناتا ہے، خیر کے راستے کو، توحید اور سنت منہج السلف کو جو اپناتا ہے، اور اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا. دنیا کی بھی عزت ہے، اور واللہ آخرت میں اس سے بڑھ کر عزت ہے. سنبھلنے کا وقت 40 سال کا وقت ہے، جو نہیں پہنچے ابھی سے تیاری کر لیں، لازمی کہ 40 سال میں ابھی کر سکتے، لیکن جو 40 سال تک پہنچا ہے اور نہیں کیا ہے، اور 50 60 میں بھی نہیں کیا ہے، تو ابھی وقت ہے جب تک سانسیں جاری ہیں، اب سنبھل جائیں۔ بڑھاپے کا مرحلہ عجیب سا مرحلہ ہے، کمزوری کا مرحلہ، سستی کاہلی کا مرحلہ، بیماریوں کا مرحلہ، کمزوری کا مرحلہ، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ کمزوریاں جو ہیں، ضعف جو ہے، یہ بڑھتی جاتی ہیں فزیکل اور مینٹلی ہر اعتبار سے۔ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پٹھے سخت ہو جاتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے بوڑھے موجود ہیں جو یعنی جن کی حافظہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، الزائمر کا شکار ہے بیچارے، اللہ تعالیٰ کو تندرستی عطا فرمائے، اب کب کھانا کھائے بھول جاتے ہیں، ایک وقت میں دو دفعہ کھانا کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کو، اور یہ کمزور جب بڑھ جاتی ہے، ایک مرحلہ آتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہیں کون، گھر والوں کو نہیں پہچانتے، کچھ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، اگر ہم دیکھیں یہ مرحلہ جو ہے، کیونکہ یہ کمزوری کا مرحلہ ہے، اور لمبی عمر جو ہے اس میں خیر ہی اشر ہے، اور پھر اس مرحلے تک پہنچنے تک یا جو موجود ہیں اس مرحلے میں لوگ جو ہیں، ان سے ہم کیسے نمٹیں شرعاً، ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کبھی غور کیا ہم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی ہے، اس کا ایک قصہ ہے، امام ترمذی نے یہ قصہ بیان کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا، صحیح قصہ ہے۔ ایک اعرابی آتا ہے بدو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ ای الناس خیر؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من طال عمر خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو جائے اور عمل اچھا ہو جائے، اچھے عمل والے، لمبی عمر والے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ پھر اس عرابی نے دوسرا سوال کیا، ای الناس شر، سب سے بدترین لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الناس من طال عمره وساء عمله، اس عمر تو لمبی ہوئی ہے لیکن اس کا عمل برا رہا ہے، برا عمل کرنے والا بزرگ، عمر لمبی ہے، 60-70-80 سال کو پہنچا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کر نہیں سکتا، گولیاں کھا کے زنا کر بھی لیتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے، جھوٹ فریب دھوکہ دہی سے جان نہیں چھوٹی ابھی بھی، غیبت چغل خوری اس کا معمول بن چکا ہے، ظلم کرنا اس کی عادت بن چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر بدعات میں ڈوبا ہوا ہے اور شرک کی طرف دعوت دینے والا، نعوذ باللہ، اس سے بدترین انسان واللہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، بزرگ ہے، عمر رسیدہ انسان ہے، قبر کے قریب جا چکا ہے، آخری سانسیں جاری ہیں اور شرک پر بقیہ زندگی، آخری زندگی شرک پر قائم ہے، بدعت پر، اور اس کی نشر و اشاعت بھی کرنی ہے، شرک بدعت کا داعی بنا بیٹھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بزرگ ہیں، ان کی قدر کریں، جی ہاں، بزرگی کی قدر آپ ہمیں نہ سکھائیں، ہم خوب جانتے کہ قدر کیسے کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ چند حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہمارے معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے شرعاً، لیکن یہ لوگ جو لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے، بدعات کی طرف بلاتے ہیں، بدکاروں کی طرف بلاتے ہیں، ظلم کرتے بھی ہیں اور لوگوں کی طرف ظلم کی طرف بلاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، بعض جادوگر ہیں، جادوگر اتنے بڑا منحوس انسان ہے، اگر اس کے پاس کوئی شخص چلا جائے صرف یہ دیکھیں کہ کرتا ہے کہ تصدیق بھی نہ کرے تو اسے 40 دن کی نماز لے، اسے بڑا کوئی نحوس ہے جانتے آپ، صرف جا کر دیکھنے کے لیے صرف کہ جادوگر کرتا کیا ہے، اگر تصدیق کرتے تو کفر ہے تصدیق کرنا، اس کی بات کو ماننا کفر ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک پیر بنے بیٹھے ہیں، بزرگ بنے بیٹھے ہیں، یہ مزارات کے مہتممین جو ہیں، یہ گدی نشین جو کیا کر رہے ہیں، کہتے فلاں بزرگ ہیں، ان لوگوں نے لوگوں کو اللہ سجدے کروائے ہیں جو رب کا حق ہے، اپنے آپ کو رب کو مقام دے کر لوگوں کو سجدے کروائے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون، بزرگی کا ایک مقام ہے شریعت میں، اس کا احترام ہے، توقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو بزرگوں کا احترام نہ کرے، سبحان اللہ کتنی سخت وعید ہے، تو بزرگ کا احترام کرنا، میں شرف ہے احترام کرنے والے کے لیے، یہ مقام اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے، اور ابن ماجہ میں ایک قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، کہ دو بھائی تھے، دو اسلام قبول کیا، ایک بھائی جو ہے وہ جہاد کے دوران شہید ہو گیا میدان جہاد میں، اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ تقریباً 1 سال کے بعد وہ بھی مر گیا، سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، جو بعد میں مرا ہے جنت سے کوئی شخص آیا اور اس کو اندر داخلے کی اجازت دی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جو جہاد مرا اس کو پھر بلایا ہے اور مجھے کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، تو میں صبح اٹھا اور یہ باتیں کہنے لگا، خواب سنانے لگا دوستوں کو، بعض صحابہ کو، تو بات پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیز کا تعجب ہو رہا ہے، عجب بات کیا ہے، جو میدان جہاد میں شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں گیا ہے، اس کے جو بعد میں مرا ہے اگر اس کا عمل بھی اتنا زیادہ اس سے نہیں تھا، نہ وہ شہید ہوئے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیز کا تعجب ہو رہا ہے، کیا جو بعد میں مرا ہے 1 سال، اس سے میں رمضان آیا کہ نہ آیا، روزہ رکھا رمضان کے کہ نہ رکھا، اور جو نمازیں وہ پڑھی کہ نہ پڑھی، اللہ کو سجدے کیے کہ نہ کیے، تو 1 سال کے مطلب جو عمل صالح کرتا رہا اس نام اعمال میں یعنی وہ اور مزید ہو گئے، تو لمبی عمر 1 سال کی لمبی عمر بھی ہے، واللہ غنیمت ہے اگر عمل صالح میں ہو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، غنیمت ہے، سبحان اللہ، اس کی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں ان کا کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ سب سے عظیم درجے اور بلند درجے پر فائز ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا کہ جو عذاب قبر اس سے بھی ان کو نجات مل جاتی ہے، سبحان اللہ، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ لمبی عمر کے ساتھ اگر عمل صالح ہو جائے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، توحید ہے، سنت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، اور دیگر جو بھی عبادات محرمات سے اجتناب ہے، یہ سارے وہ نیک اعمال ہیں جو منام اعمال میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک لمحے کا عمل صالح درج ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا واللہ، جو ہم سے عمر میں بڑا ہے اس کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس کی عزت کی جائے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، جو صاحب دم ہے وہ چھوٹی عمر کا تھا، دوست اپنے رشتہ دار بھی لے کے گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اپنا مدعا لے کے گیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، جو صاحب دم جو چھوٹا تھا اس نے بات کرنا شروع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبر کبر، یعنی جو تم سے بڑا ہے اس کو بات کرنے دو، آپ بات کیوں کر رہے ہو؟ جب بڑے بزرگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ خاموشی اختیار کرو، اگرچہ صاحب حق وہی ہے صاحب دم، لیکن جو بڑے ساتھ لے کے گیا ہے تو پھر بات بڑوں کو کرنے دے، یہ بڑوں کا مقام ہے، احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو دیکھ لیا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، قال رب ان اشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال جو سفید پڑ گئے، وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ بزرگی ہے، تو یاد رکھے جو بزرگ ہوتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ بوڑھے ہیں کمزور ہیں دماغی طور پر جسمانی طور پر بھی، تو ان کی خواہشات بھی مر چکی ہے، خواہشات بھی کمزور ہو گئی۔ نہیں واللہ، بوڑھوں کو ویسے خواہش ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں جیسے جوانوں کی ہوتی ہیں، خواہش مرتی نہیں ہے، خواہش کمزور نہیں ہوتی کبھی، لیکن جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر دل بوڑھا ہوتا تو پھر جتنی عمر بڑھتی جاتی دل کی بیماری بڑھتی جاتی، نہیں، دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ حقیقتاً بھی، شرعاً بھی، میڈیکل کے اعتبار سے بھی، وجود کے اعتبار سے بھی، سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور خصوصی طور پر والدین کا، جن کے گھر میں یہ نعمتیں موجود ہیں، جنت کے دو دروازے موجود ہیں، نعمتوں کی قدر کریں۔ واللہ ہاں غلطی کریں گے، چڑچڑا پن ہوگا، آئے دن ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی رہے گی، ناجائز ناراضگی بھی ہوگی، گالیں بھی بعض وقت سننی پڑیں گی، برا بلا بھی کہا جائے گا، صبر کے سوا کوئی اور راستہ ہے؟ اچھا صبر کیسے کرنا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، جی، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، سب سے پہلے اپنا حق ہے، توحید عبادت کا حق ہے، پھر والدین کا حق ہے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر والدین، جن کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے، کبر کی حالت کو پہنچ جائے اور آپ ان کو اپنی زندگی میں پالے، عندك، آپ اپنے پاس، دونوں ان میں سے ایک کو، تین چیزیں ہیں، والدین ہیں، دونوں ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے، نمبر دو کبر کی حالت تک پہنچے ہیں، نمبر تین تمہارے پاس ہے، عندک صیغہ مذکر ہے، مؤنث عندک نہیں ہے۔ ہم مردوں کی ذمہ داری ہمارے والدین، عورتوں کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ عورتوں نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ عندک انت ایھا العبد، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، ذرا غور سے سن۔ یہ نہیں فرمایا صبر کرے، فصبر نہیں ہے، نہیں، تفصیل ہے، کیونکہ صبر میں کیا ہے، اجمال ہے، کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل ہے، اور صبر کے لفظ کے بغیر ہے۔ فلا نہیں سے بات کی ابتدا ہے، حکم نہیں ہے، پہلے منع کیا کیا نہیں کرنا ہے، پھر فرمایا کیا کرنا ہے۔ انداز بینک خوبصورتی دیکھیں آپ، کیونکہ جو کرنا ہے اس میں تو مشقت ہوتی ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، جو نہیں کرنا اس میں کیا مشقت ہے، کیا خیال ہے، زیادہ مشقت کرنے میں یا نہ کرنے میں ہے؟ سبحان اللہ، تاکہ عذر بھی باقی نہ رہے ہمارے پاس۔ اچھا، قول زیادہ مشکل، فعل زیادہ مشکل ہے، تو بات قول سے ہوئی، اچھا کہنا نہیں ہے یا کرنا نہیں ہے، کہنا نہیں، یعنی سب سے جو آسان چیز ہمارے لیے ہے کہ خاموشی اختیار کرے بس۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک نہیں کہنا ان دونوں کو، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا۔ کبر ہے، غلطی ہوگی، کیونکہ وہ کمزور ہیں، ضعیف ہو، چڑچڑا پن ہے، عقل وہ نہ رہی جو 40-50 سال کی عمر تک تھی، جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، عقل نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، کئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کے محتاج ہو چکے ہیں، کل یہی بچے ان کے محتاج تھے۔ ایک مقام تھا، وہ اپنے آپ گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں سنبھل پا رہے ہیں، ہر چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اف تک نہیں کہنا، کچھ بھی ہو جائے۔ بعض وقت نصیحت تو کر سکتے ہیں، نصیحت کا یہ وقت نہیں ہے، جب ناراض ہو نصیحت نہ کریں۔ کبر کی وجہ سے جب برا بلا کہا جائے تب نصیحت مت کرو، واللہ صرف کفر ہی نکلے گا، اس سے بڑھ کر باتیں نکلیں گی جسے رب ناراض ہو جائے گا۔ جھگڑے میں والدین کے سامنے کبھی مت بولو اف تک نہیں کہنا، سب سے کم لفظ کیا ہو سکتا ہے برے لفظوں میں سے، جو لفظ ہم جس میں ناگواری ہوتی ہے، سب سے چھوٹا لفظ کون سا ہے اف سے کم جانتے ہیں کوئی؟ اف تک نہیں کہنا کبر ہے، اف سے منع کیا گیا ہے۔ جو اف نہیں کہتا وہ جھڑکتا بھی نہیں، ڈانٹنا ہرگز نہیں ہے، غلطی سے بھی اگر کہنا ہے تو قل لهم قولا کریما، قول کریم سب سے بہترین الفاظ جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے ذہن میں آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو والدین سے بڑھ کر واللہ کوئی حقدار نہیں ہے۔ ہم بڑوں سے ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں؟ جو جن لوگوں کا معاشرے میں بڑا مقام ہے ہمارے نزدیک، ہم کیسے بات کرتے ہیں، ہمارے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم پیش آتے ہیں؟ واللہ اگر یہ جو آپ کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے لیے دکھاوے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، سب سے بہترین قول اور فعل جو کرنا ہے ہم نے اپنے والدین کے سامنے، وہ والدین کا حق ہے۔ اپنے محاسبہ خود کر کے دیکھ لیں، والدین کے ساتھ ہم کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے باس کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں پاس کے ساتھ ہم کیسے وقت گزارتے ہیں یا کیسے بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ ظلم بھی ہم پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جھوٹ بھی باندھ رہے ہوتے ہیں نا، اس تک ہم نہیں کہتے۔ یہ حق کس کا تھا؟ والدین کا تھا۔ یہ حق ہم نے چھین کر کسی اور کو دے دیا ہے، ہم باہر ذلیل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ حق اپنے والدین سے چھینا ہے، اور خود ذلت کا راستہ ہم نے خود اپنایا ہے۔ واللہ یہ حق اپنے والدین کو دیکھ کر دیکھے، جس کو عزت اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا، بس اور عمل کیا باقی ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پرندے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کے پر ہوتے ہیں، ہمارے پر نہیں ہیں۔ اے انسان، اگر تمہارے بھی پر ہوتے، جو سب سے معزز چیز ہوتی تمہارے پاس، اپنے والدین کے سامنے وہ جھکا دیتے۔ جناح الذل، ذلت و رسوائی میں سب سے معزز چیز پرندے کی اس کے پر ہیں، اس کو جھکا دے اپنے والدین کے سامنے، اگر ذلیل ہو تو والدین کے سامنے ذلیل ہو جائے۔ وقل، آخر میں دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ پر رحم فرما۔ اب یہ رحم کی وقت آیا ہے کہ پھر رحم کیا جائے، اب تیرے رحمت کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ پر خصوصی رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے آسانی فرما، جو مصیبتیں مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرما۔ رب ارحمہما، ایک لفظ میں ساری دعائیں آ گئی ہیں، رحمت کا لفظ ہی کافی ہے۔ کما ربیانی صغیرا، یعنی کما رحمہ نہیں ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن تربیت انہیں والدین نے کی ہے، اور رحم کے اساس پر تربیت ہوتی ہے بچوں کی۔ یاد رکھیں، ہم بچوں سے کیسے نمٹتے ہیں، بچوں کیسے پالتے ہیں، رحمت سے یا زحمت سے؟ محبت سے، شفقت سے، رحمت رحمت ہوتی ہے۔ شرارتیں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں، بچہ ہے سمجھ جائے گا، یہ تو سمجھ جائے گا، بزرگ تو نہیں سمجھے گا نا، ان پر رحمت کیوں نہیں کرتے ہم، ان پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں یقین ہے کہ اب یہ بوڑھا جو ہے، یہ بچپنے سے بھی زیادہ بچہ بن گیا ہے، بچے سے بھی زیادہ بچہ ہے۔ کس عمر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ عمر کو اوندھا کر دیتے ہیں، اب یہ مزید طاقت کس کی طرف نہیں آئے گی؟ اگر کوئی رحمت اور شفقت کا کوئی حقدار ہے تو کون ہے؟ یہ بچہ جو ہمارے سامنے شرارتیں کر رہا ہے یا یہ بزرگ جو کمزور ہے پریشان ہے؟ کس پر کون زیادہ ہمارے رحم کا کون زیادہ حقدار ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے. لیکن ہوتا کیا ہے, بعض لوگوں کے لیے یہ عظما جنت کے دو دروازے بوجھ بن چکے ہیں, نعوذ باللہ. اس وقت کے انتظار میں کہ کب جان چھوٹے گی, نعوذ باللہ. دیکھ گھروں کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے, دنیا میں ہم آئے جھگڑے چلتے رہتے, ساس بہو کا جھگڑا ہے, جھگڑے شروع ہوتے ہیں, پھر تھوڑی سی نچاکیاں ہو جاتی ہیں, اس کس حد تک رہنے دیں. ایک نیچرل چیز ہے, ہر کسی کو اپنا حق دیں, پیار محبت سے سمجھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا والدین کو مت سمجھائیں, یہ کہہ رہا ہوں کہ جھگڑ کے وقت مت سمجھائیں. تو عقل کمزور ہے, جسم کمزور ہے, بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے, شوگر وغیرہ بڑی ہوتی ہے, عقل کام نہیں کرتا. سمجھائیں گے اور مزید وہ بگڑیں گے. اس وقت خاموشی اختیار کرنی ہے, خاموشی بیٹھا رہنا ہے. وقت جناح الذل من الرحمہ, ان پر رحم کریں, ان پر رحم کرنے کا وقت آیا ہے, شدید غصے میں ہے, خاموشی اختیار کریں, کہنے دیں. کہتے بھڑاس نکالتے جو وہ نکالنا چاہتے ہیں, نکل گئی ہے پھر کسی اچھے وقت میں. اور دل کے برے نہیں ہوتے, جتنے بھی زبان کے برے ہوتے دل کے برے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ آپ ہی کے والدین ہیں, وہ ہمارے والدین ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے شرف کا دیا ہوا ہے, لیکن سبب کون بنا ہے؟ یہ والدین ہی بنے. خود کو بھوکا رکھ کے صرف والدین ہی بچوں کو کھلا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کرے گا, ایسے یاد رکھیں. آج ہمارے بچے ہیں, ہمیں اب احساس ہوا ہے کہ بچوں کی کیا ضروریات ہیں, کیسے پوری کی جاتی ہیں. اپنی ضروریات کو ہم کم کرتے ہیں, بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. آج جس مقام پر بھی ہم فائز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد والدین کا احسان ہے ہمارے اوپر. یہ احسان کبھی نہ بھولیں. وقت جناح الذل من الرحمہ, وقت ہے رحم کرنے کا اپنے والدین پر. وقل لهما لا وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا, وكل دعا کرو. آپ کو اگر بدلہ نہیں, ہم کبھی بدلہ اتار نہیں سکتے والدین کے احسان کا, کثرت سے دعا کر رہا ہوں ان کے لیے, ان کی زندگی میں, ان کی وفات کے بعد. واللہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور اللہ کی توفیق انہیں ہوتی ہے جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں, جو خاموشی اختیار کرتے ہیں والدین کے سامنے, جو سر اٹھا کے بات نہیں کرتے, جو اف تک نہیں کہتے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو والدین کہ حق جیسا حق رکھتے ہیں اس معاشرے میں, ہمارے اوپر جو ہے وہ علماء ہیں, علماء اہل سنت والجماعت بزرگ ہیں, زندگی ساری علم اور تعلیم میں گزاری ہے. توحید و سنت منہج سلف نشر اشاعت کی ہے, کتابی شکل میں یا دروس لیکچرز کی شکل میں. عمر رسیدہ ہو چکے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, حافظے بھی کمزور ہو گئے ہیں, سبحان اللہ. اچھا ایک حقیقت بڑی عجیب سی ہے کہ حافظے کی کمزوری کے تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ جو حافظ قرآن ہے ان کا حافظ سب سے, یعنی حافظ میں جو فرق پڑتا ہے بہت کم پڑتا ہے. جو حافظ قرآن نہیں ہے, جو حافظ قرآن وہ جو عمل کرنے والا ہے خصوصی طور پہ, صرف حفظ کافی نہیں ہوتا. یعنی جو علماء ہیں اس جماعت کے, آپ دیکھیے ابن باز رحمہ اللہ عمر 90 سال سے زیادہ تھی, لیکن آخر وقت تک ان کے اللہم بارک رحمہ و رحمت واسعہ, ان کا عقل جو ہے, ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا, بہت چلنا مشکل ہو جاتا تھا, لیکن ان کی دروس لے کے آخری وقت تک. شمر رحمی رحمہ اللہ, یعنی یاد پر جو آخری درس ان کا حرم میں تھا, ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی, جدہ سے ایڈمٹ تھے کینسر کے علاج کے لیے, اور تھوڑی تندرستی محسوس کی, کہتے مجھے لے کے چلیں, درس کا وقت ہو گیا. ان کو یعنی اٹھایا ہوا تھا, اسٹریچر پہ اٹھایا ہوا تھا, ڈرپ لگی ہوئی تھی, وہ اتنی پھر انہیں درس دیا, اور ان کا آخری درس تھا غالباً, سبحان اللہ, کہ آخر وقت تک ان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے. بہت کم ایسے جن کے ہم ظاہر ہے بڑھاپے کا حافظہ کچھ کمزور بھی ہو جاتا ہے, تو کمزور سے یہ مراد نہیں کہ وہ درس دینے کے قابل نہیں ہے, نعوذ باللہ, نہیں, لیکن عمر کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری ہو جاتی ہے. ان کے حقوق ہم اور مزید بڑھ جاتے ہیں, ان کا احترام, ان کا وقار, ان کی تعظیم, اور ان کی خصوص و اتباع جو ہے, یہ بہت لازمی ہوتی ہے. اور جو علماء کی قدر نہیں جانتا وہ اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. والله بزرگ بھی ہیں اس کے الگ سے, جو ہم میں سے نہیں جو مر بزرگوں کا احترام نہ کرے. اب یہ بزرگ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, اس کا اپنا ایک مقام ہے شرعاً, اس کے اپنے حقوق ہیں. سبحان اللہ, اللہ نے کیا فرمایا ہے, والسابقون الاولون المهاجرون والانصار الذين تبعوهم باحسان. سبحان اللہ, وہ جو صحابہ کی احسان کے ساتھ اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی فرمائے گا. یہ جو علماء ہیں ان کا آج ہمارے معاشرے جو زندہ ہیں, جو وفا پر جو اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے, جو موجود ہیں اس وقت اور حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. واللہ ایک بہترین موقع ہے, عالم جب تک معاشرے میں زندہ ہوتا ہے واللہ برکت برکت خیر ہی خیر ہوتا ہے. اور ان کے علم سے استفادہ کرنا, سے اپنے زندگی کو روشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے جو کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, تو ان کے حق کو جانے اور ان کی جو نصیحتیں ہیں اور ان کے جو علم دروس ہیں اس سے استفادہ حاصل کرے. بہترین وقت ہے, اور اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو علماء ہیں معصوم ہیں ان سے خطا نہیں ہوتی. خطا ہوتی, معصوم نہیں ہے, معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, لیکن مجموعی طور پر جو حق بات وہ کرتے ہیں وہ بس اپنے سر کو خم کر دیں, کیونکہ حق دلیل کی روشنی ہے, تو اپنے سر کو خم کر دیں. ہاں اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو مجتہد عالم ہے, دونوں سے ایک اجر کو ضرور ملتا ہے. ہم کو خطا کی پیروی نہیں کرتے, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے, دلیل کی روشنی میں حق بات کو قبول کرنا ہے, کیونکہ معصوم تو نہیں ہے. عالم سے کبھی خطا ہو جاتی ہے فتوے میں, اجتہاد میں, کسی قول میں, تو غلطی پر اتباع نہیں کی جاتی کسی, کیونکہ ہمیں حکم دیا کہ حق کی اتباع کریں, اور حق قائم ہوتا ہے دلیل کی روشنی پر. جب دلیل واضح ہو جائے تو حق کو قبول کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, اور آخر میں اس سے پہلے خاتمے کی بات ہے, ان الاعمال بالخواتیم, جس کی جوانی خیر میں گزرتی ہے اس کے خاتمہ بھی انشاءاللہ خیر میں ہی ہوتا ہے. جو بزرگی کی حالت تک پہنچے ہیں, قبر کے قریب آ چکے ہیں, کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو الزہمر کے شکار ہیں, دماغ کام نہیں کرتا, لیکن قرآن کی تلاوت نہیں بھولیں اور اللہ کا ذکر بھولیں. سبحان اللہ, عجیب سی بات ہے, میڈیکل سے کوئی تفسیر نہیں ہے. جو بھولتے وہ بھول ہی جاتے سب کچھ, قرآن کو نہیں بھولا وہ, کوئی پتہ نہیں, سب کچھ یہاں تک کہ اپنے بچوں کو نہیں پہچانتا, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کا ذکر, استغفار, تسبیح, تحمید, تحلیل. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ ہی اس نے اختیار کی ہے, اب وہ دل و دماغ میں اللہ کا ذکر چھا گیا, قرآن مجید چھا گیا, اس کو یہی پتہ ہے بس. اور کلمہ شہادت زبان پر ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. موت آ گئی, لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کتنی بڑی سعادت ہے. انما الاعمال بالخواتیم, جیسے ہم اپنی جوانی گزار رہے ہیں عادت بنا لیں, مطلب نہیں عبادت کو چھوڑ دیں, لیکن کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے, کثرت سے عمل صالح کرنا ہے, تاکہ خاتمہ بھی اسی پر ہو. مرنے کے بعد حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے, یاد رکھیں. موت کا فرشتہ روح نکال کے لیے آتا ہے, وہ نکال کے ہی جاتا ہے, مہلت نہیں دے گا ایک لمحے کے لیے. اس لیے نہ سوچیں کہ ابھی وقت باقی کچھ مہلت ملے گی, کوئی مہلت نہیں. اور موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے, ابھی بھی آ سکتا ہے. یہاں حاضر نہ سوچیں, 70-80 سال کی عمر بھی وقت پڑا ہے, ابھی 40 سال ہے, 40 سال اور پڑے دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ واللہ سے حسرت کچھ ملے گا نہیں. بہترین موقع ہے, سانسیں جاری ہیں, توبہ کا موقع ہے, استغفار کا موقع ہے, راہ راست منج السلف کو اپنانے کا موقع ہے, شد بلاد خرافات سے اور محرمات سے اجتناب اور توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے. اور یہ موقع جب ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں واپس نہیں آتے, حسرت ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافع علم صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آل رسول پر چلنے کی, منج السلف صالحین کو صحیح سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جوانی کو, ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے, اور اپنے رضا کے لیے عمل صالح کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خاتمے کو بھی خیر پر ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.